السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ پچھلے چند جمعوں کی نشست میں بڑا ایک اہم موضوع ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ایک عنوان کے تحت، ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داریں. پچھلے جمعے جو ہے وہ حاضری نہیں ہو سکی ایک ذمہ داری کی وجہ سے، تو بہرحال منقطع ہوا ہے ہمارا ایک تسلسل، تو اپنے ذہنوں میں کچھ مضامین کو تازہ کرنا اس وقت مقصود ہے. ابتدا میں وہ مضامین کے جو ہم پہلے اس موضوع کے تحت کور کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارا گھر ہماری ذمہ داری، اس موضوع کے تحت سب سے پہلے ہم نے اہل خانہ کی تربیت، کہ جو ہمارا فوکس ہے اس موضوع کے تحت، اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا تھا. پھر اہل خانہ کی تربیت سے جو حاصل ہونے والے بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے سامنے آئے تھے. پھر گھر کے اندر جو مختلف کردار ہیں ان کا مطالعہ ہم نے شروع کیا، اور سب سے پہلے جو اہم کردار ہے سربراہ خاندان کا، وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور سربراہ خاندان، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، وہ ہمارے سامنے آئی. پھر آخرت میں یہ سربراہ خاندان مسئول ہے، وہ بخاری کی روایت کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی یعنی چرواہا یعنی نگران ہے، اور اس کی ریت کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں اسے سوال ہونا. تو بہرحال اس ذیل میں جو ذمہ داریاں ہیں سربراہ خاندان کی، اس کی ذیل میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور کچھ مختلف گوشے ہم ڈسکس کر رہے ہیں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں میں، جس میں عبادت کا گوشہ وہ ہم نے مکمل کیا، کچھ بنیادی باتیں اس میں ہم نے سمجھیں، اور پچھلی دفعہ معیشت کا جو گوشہ ہے سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں میں، اس میں حلال و حرام کا غم کھانا، اگر آپ کے ذہنوں میں وہ مضامین ہوں تو وہ ہم نے مطالعہ کیے. اسی تسلسل کو اب ہم آگے بڑھا رہے ہیں. معیشت کے ذیل میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ سربراہ وہ میانہ روی کی مثال بنے اپنے گھر والوں کے لیے. یعنی یہ میانہ روی کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تندس نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میانہ روی، اس کی مثال بننا ہے سربراہ خاندان کو اپنے گھر والوں کے لیے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے مال و دولت کا، اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دی ہیں، لہذا بے جا ضروریات پر انسان جو ہے وہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی حقیقی ضروریات نہیں ہوتی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو بھی ذہنیت ہے، اور پھر اس کے اثرات نیچے بھی جاتے ہیں اولاد کے اندر، اگر یہ سربراہ کی ذہنیت اس طرح سے ہو جائے کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے مال کو بے دریغ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے اور اس کو خرچ کرنا شروع کر دے، جو حقیقی ضروریات ہیں اس کو اس کی پہچان نہ ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ایک سوچ یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں جو چاہوں کروں، جبکہ رب کائنات سے بندہ مومن کا اگر کھونٹا مضبوط ہو، اس سے تعلق مضبوط ہو، اور اس دنیا کی حقیقت اور ریالٹی انسان کے بالکل ذہن میں واضح ہو، مستحضر ہو، تو پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ یہ دنیا کیونکہ عارضی ہے، یہ ٹیمپریری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اس دنیا میں جو بھی مال و اسباب، زیب و زینت، یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، نہ ہمیشہ رہنے والی. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ جب انسان شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کی سیرت و کردار میں، اس کی زندگی میں اس طرح کی کیفیات جنم لیتی ہیں کہ بھئی میرا مال ہے نا، میں جہاں چاہوں استعمال کروں، جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ کیفیت بچوں کے اندر بھی آتی ہے، اور پھر اس کا جو ہلاکت خیزی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اسراف اور تبذیر وہ انسانی زندگی میں وہ نمودار ہوتی ہے. اب یہ اسراف کیا ہے، تبذیر کیا ہے، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں اور اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. فرق اس میں بہت اہم ہے، اسراف اور تبذیر یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اسراف کیا ہے؟ کسی ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے، جسے انگلش میں ایگزوربٹنس کہتے ہیں. ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، ایک شے کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ اب ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر، یعنی شادی بیاہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے ہاں، یعنی شادی بیاہ کا جب موقع آتا خاص طور پر، ویسے عموم میں یہ کیفیات موجود ہیں اسراف کی، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر دعوت ولیمہ ہے، مسنون ایک تقریب ہے، نکاح کے موقع پر واحد ایک تقریب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب کھانے پر جو ہے وہ پورا بوفے سسٹم ہے، یعنی دو تین ڈشز سے کام چلتا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں بوفے سسٹم، اور مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو بوفے سسٹم ہوتا ہے اس میں کوئی 20 سے 25 کھانوں سے جو ہے وہ پھر آغاز کا معاملہ ہوتا ہے، اور کہاں تک جاتا ہے معاملہ، اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے، وہ ڈنگ ہیل، کچرا کنڈی پر وہ کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے، شہر کراچی میں ہم رہتے ہیں، کہ کتبے جو ہے نظر آتے ہیں لگے ہوئے بعض اداروں کی طرف سے، کہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کھانا جو آپ کا شادی بیاہ کا بچا ہے وہ ہمارے حوالے کرے، ہم مستحقین تک پہنچائیں، یہ اس کو آپ کچرا میں پھینک کے ضائع نہ کریں. تو یہ الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اسراف یہ ہے، ضرورت پر زور سے زیادہ خرچ کر دینا، اور یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایک دوسری کیفیت وہ ہے مال خرچ کرنے کی، جو کہ تبذیر کہلاتی، جسے ہم کہتے ہیں فضول خرچی، ایک شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ انسان اپنا مال، جو کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے پاس امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا روز قیامت، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ یہ 5 سوالات میں سے یہ 2 سوال بھی ہیں مال سے متعلق ہیں. تو لہذا یہ سوال ہونا ہے، تو اب یہ کہ بیجا استعمال ہے اور اس میں فضولیات پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی میں بار بار یہ مثال دے رہا ہوں شادی بیاہ کی، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. شادی بیاہ کے موقع پر جہاں اسراف ہے وہاں تبذیر کے بھی کیفیات اور ظہور ہیں، کہ جو کہ مختلف گل چھڑوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی شادی شروع ہوئی ہے، ایک مہینے پہلے سے جو ہے وہ چراغاں چل رہا ہے، اور چوری بجلی کر کے جو ہے وہ کنڈا ڈال کے، اور پورا گھر ہے کہ جو کہ سجایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی بیج اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس پر چراغل کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے مہندی ہے، مائیوں ہے، اس پر ابھی بات آئے گی معاشرت کے گوشے میں، سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں میں ذرا اور اس کو ہم کھولیں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کیسی کیسی خرافات ہیں کہ جو کہ شادی بیاہ کے موقع پر آئی. وہ شادی جو تصور ہے دین اسلام نے دیا وہ رہا ہی نہیں، وہ نمود و نمائش رہ گئی. تو لہٰذا بیجا پیسے کا استعمال ہے مختلف، اور یہ فضول خرچی، اس کے لیے جو عربی اصطلاح ہے وہ تبذیر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی، جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکر ہے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ بیجا جو استعمال ہے مال کی اس نعمت کا، تو لہذا یہ شیطانی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سربراہ خاندان کو کیا کرنا ہے، اسے جو ہے وہ ایک نمونہ بننا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مثال بننا ہے میانہ روی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور حقیقی ضروریات ہمیں واقعی معلوم ہونی چاہیے۔ عبد القادر بیدل ایک بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے ان کا فارسی کا کہ ہرس قان نیست بیدل ورنہ درکار حیات، آنچے ماں درکار داریم اکثر از درکار نیست۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اے بیدل، اپنے آپ ہی کو پکار کے کہتا ہے کہ اے بیدل، یہ ہرس قان نیست، یہ جو ہرس ہے نا انسان کی، جو لالچ کا مادہ انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ دنیا پرستی کی وجہ سے، تو یہ انسان کو قانع نہیں رہنے دیتا، قناعت اختیار نہیں کراتا ہے۔ یہ قناعت اختیار کرنا، جو اللہ نے نعمت دے دی اس پر قناعت اختیار کرنا، تو لہٰذا یہ مومنانہ طرز عمل ہے۔ تو ہرس قانع نیست بے دل، یہ جو ہرس ہے، لالچ ہے، خوب سے خوب تر معیاری زندگی کو بلند کرتے چلے جانا، لہٰذا یہ قانع نہیں ہونے دیتے، ورنہ درکار حیات، ورنہ ضروریات زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں، آنچے ماں درکار دارے اکثر از درکار نیست، یعنی انسان جس کو اپنی لازمی ضرورت سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس پر لاکھوں روپے لگا رہا ہوتا ہے، وہ اس کی حقیقی ضرورت ہوتی نہیں ہے، وہ اس پر غور و فکر کرے تو وہ اس کی حقیقی ضرورت ہوتی نہیں۔ اور یہی طرز عمل ہے کہ جو کہ ہمیں اپنی زندگی کو انالائز کرنا ہوگا، انالیسس کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعتاً اپنے بچوں کی صحیح تربیت گھر والوں کی کرنا چاہتے ہیں، تو سربراہ خاندان کو اس حوالے سے بڑا کانشس ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سب سے پہلے سربراہ خاندان اپنی ذات میں میانہ روی کا نمونہ اور مثال بنے اپنے گھر والوں کے لیے۔ دوسری اگلی بات یہ ہے معیشت کے ذیل میں کہ یہ جو آداب عقل و شرب ہے، کھانے پینے کے آداب، یہ بھی ضروری ہے اپنے گھر والوں کی اس کی تربیت دینا۔ یعنی فی زمانہ جو آج ایک معذرت کے ساتھ کے کھانے پینے کے جو آداب ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، وہ بھی اب وہ معیارات ہی بدل گئے ہیں۔ جو دین اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے پینے کے آداب ہمیں ملے ہیں، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے نا، کہ جن کو ہم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی کائنات کی مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اللہ نے قرار دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو معیار ہے وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے، ہاتھوں پہ کھانے پینے کے حوالے سے، وہ تو اب مغرب ہی کے وہ ایٹیکیٹس ہیں کہ جو کہ ہمارے گھروں میں رائج وہ نظر آتے ہیں، اور بچے وہی زبان بول رہے ہوتے ہیں، وہی آداب ہیں کہ جو مغرب نے سکھائے ہیں۔ اب کسی کے گھر پہ گئے ہیں، کوئی مشروب پیش کیا جا رہا ہے یا پیش کیا گیا، تو عموم میں طرز عمل کیا نظر آتا ہے، کتنا چھوڑنا ہے جی مشروب، کتنا چھوڑنا ہے، پورا پینا ہے یا کچھ چھوڑنا ہے، تو چھوڑنے کا تصور ہے نا تھوڑا سا، یہ کدھر سے آیا میرے بھائی، یہ کہاں سے آیا؟ اچھا جی، اب وہ جو کھانا ہے، تو لہٰذا اب وہ پلیٹ اچھی طرح سے صاف نہیں کرنے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی کتنا ندیدہ آدمی ہے، کسی تقریب میں اگر کوئی اچھی طرح سے پلیٹ صاف کرے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اسے ندیدہ آدمی، اور یعنی شروع ہو جاتے ہیں الفاظ وہیں پر بھی، یار لگتا ہے کہ تم نے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا، کیا کر رہے ہو، کیسے کھانا کھا رہے ہو، کیا ایٹیکیٹس ہیں۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی میں وہ قیمتی رہنما اصول ہیں، وہ کھانے کے پینے کے آداب بھی ہمیں نہیں پتا۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، حجرے میں تھا، اور میں بچہ تھا، تو میں پلیٹ میں کھا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ میں چاروں طرف پلیٹ میں میرے ہاتھ چل رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، کھانے کا آغاز کرو تو کس سے کرو، بسم اللہ سے کرو، اللہ کے نام کے ساتھ کھانے کا آغاز کرو، کل بیمینک، کھاؤ تو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اور کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ تین آداب ہیں کہ جو کھانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے، تلقین کی، اور یہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے ان آداب کا خیال رکھا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے مجھے آداب سکھائے. اب یہ آداب کدھر ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ کھانا, اب اللہ کے رسول کا ایک اور فرمان یہ ہے کہ تم کوئی چھوڑو نہ شیطان کے لیے کھانا, اور کھانا خوب صاف کر کے کھاؤ, اور کھانا ختم ہونے کے بعد انگلیاں اپنی چاٹ لو, اور کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر گیا ہے تو اسے اٹھا کے صاف کر کے اور کھا لو. اب یہ کیفیت, یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے صلی اللہ علیہ وسلم, فخر ہونا چاہیے نا اس پر. لیکن آپ اپنا طرز عمل, معاشرے کا طرز عمل دیکھیں تقاریب میں, تو یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف باتیں ہیں کہ جو کہ نظر آتے, اور بڑا برا تصور ہے کہ جو کہ کیا جاتا. تو ہزار جو ہے وہ معاشرہ اس کو برا سمجھے, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اس پر, بڑے فخر کے ساتھ بلکہ اور بڑی محبت کے ساتھ یہ تلقین ہے کہ جو کہ وہاں کرنی چاہیے, بتانا چاہیے. اصل میں اگنورنس میں یہ ساری چیز کیفیات ہیں کہ جو کہ ہو رہی ہوتی. اور یہ ہے کہ خاص طور پر اپنے بچوں کو خدا کے لیے یہ آداب ہیں کہ جو کہ سکھائیں. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں اس ذیل میں, آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ یعنی بہت سالوں پہلے یہ میں نے دیکھا تھا, اور اچھے بھلے بچے تھے, بڑے تھے, کوئی بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں تھے. تو لہٰذا وہ ایک فیملی گئی کسی کے ہاں, اور میزبان نے جو ہے وہ پلیٹ میں رسگلے رکھے, مٹھائی رکھی. اب وہ بچے آئے ہیں اور بچوں نے وہ رسگلے اٹھا کے زمین میں پھینکے اور فٹ بال کھیلنا شروع کر دی. اب جو والدین ہیں بچوں کے, اب ایسی کیفیت میں جہاں کہیں بھی جایا جائے تو اب وہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں, دانت پیس رہے ہیں, اشارے کر رہے ہیں, لیکن بچے سن نہیں رہے. اب اس رسگلوں سے فٹ بال چل رہی ہے, یہ لٹرلی ان آنکھوں سے میں نے دیکھا. اور بڑے بچے ہیں, یعنی کوئی بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب وہ والدین پیچ و تاب کھا رہے ہیں, اشاروں سے سمجھا رہے ہیں, اور میزبان بھی اس موقع پر کیا کہتا ہے عموم میں, بھائی چلے بچے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صفائی ہو جائے گی, مہمان کو یہی کہہ کے اور بات ختم ہو جاتی. لیکن جب وہ مہمان جاتے ہیں گھر سے, تو پھر میزبان اچھی طریقے سے وہ تبصرہ ہے کہ جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے کہ دیکھو یار یہ تمیز ہی نہیں ہے, بچوں کو سکھائی نہیں ہے, کوئی ایٹیکیٹ سے نہیں سکھاتے, برا حال کر دیا کرتا ہے. یہ پھر بعد میں کیفیات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ ہم بھی اس طرح کی کیفیات جانتے ہیں, اچھی طرح سے گزرے معاشروں میں دیکھا ہے ہم نے, ہمارے گھروں میں ہی کیفیات ہوتی. لیکن بھائی خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ ایٹیکیٹ سکھائیں. اور یہ ہے کہ بس وہ چل رہا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا چل رہا ہے کوئی, اور یہ ہے کہ پھر وہ سیرت میں ہمارے اسلاف میں خود بھوکے رہ کے اور مہمانوں کو جو ہے وہ پیش کرنا اور ان کو کھانا کھلانا, یہ سارے واقعات ہیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو دعوت ہے, یعنی جو عظمت ہے زندگی, اس میں یہ سارے واقعات یہ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ خود بھوکا رہ کے آج یہ تصور کہاں ہے؟ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور مہمانوں کو سرو نہیں کیا جا رہا ہوتا. اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ, ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, اچھی مثالیں بھی موجود ہیں, لیکن بحثیت مجموعی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اس وقت ہے. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ جو آداب عقل و شرم ہیں, کھانے پینے کے جو بھی ایٹیکیٹس ہیں کہ جو شریعت ہمیں سکھاتی, اس کو جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی یہ ہے کہ اگلی بات سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں میں, اور وہ ہے امانت اور دیانت کا تصور, وعدوں کی پاسداری کا تصور. یہ بھی آج کل جو ہے وہ بڑا ناپید نظر آتا ہے. لازم آتا ہے کہ سربراہ خاندان اس حوالے سے کانشیس نہیں ہے تو وہ گھر والوں کی کیا تربیت کرے گا اس ذیل. اب دیکھیں یہ امانت اور وعدوں کی پاسداری اور دیانت کا تصور, یہ تو ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے بھائی. وہ روایت کہ جو کہ حضرت انس سے مروی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت انس کون ہیں؟ خادم خاص ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سال آپ کی خدمت ہے کہ جو کہ وہ آپ نے کی, حضرت انس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں 10 سال. اور آپ فرماتے ہیں کہ شاید ہی ایسا کوئی موقع ہو کہ جس میں آپ نے ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا اور یہ بات نہ ارشاد فرمائی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس میں ایمان نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری نہیں, اور اس کا دین نہیں کہ جس میں وعدے کی پاسداری. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ دین اور ایمان کا ہمارے مسئلہ ہے, امانت اور وعدوں کی پاسداری. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے قرآن کی جو یہ شریعت کی اصطلاحات ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. کانسیپٹ ان کا ہم بڑا محدود کر دیا ہے. اب امانت کا کیا تصور ہے ہمارے ذہنوں کہ بھئی کوئی چیز کسی نے رکھوائی بس اسی کو ہم امانت سمجھتے ہیں. نہیں, امانت کا تو بڑا وسیع تصور ہے. ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالی کی, کسی بھی صورت میں ہو, مال کی صورت میں ہو, یہ جان کی صورت میں ہو, اس جان میں بھی یہ بولنے کی صلاحیت ہے, یہ سننے کی صلاحیت ہے, یہ پکڑنے کی صلاحیت ہے, بہت ساری صلاحیتیں اس میں. پھر اولاد ہے کہ جو کہ ہماری پاس اللہ کی امانت ہے, یہ لائبلٹیز ہیں, ایسٹس نہیں ہیں, ان کے بارے میں سوال ہونا ہے روز قیامت, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا. ولا تسألن یومئذ عن النعیم, تو جو بھی نعمت ہے میرے پاس کسی بھی صورت میں, یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اس کا اصل وارث کون ہے؟ میں ہوں, آپ ہیں, یا کون ہے؟ نہیں. تصور یہ ہے قرآن مجید کا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں, جو کچھ کے زمین میں. میں تو اصل وارث ہوں ہی نہیں اس کا, میں تو امین ہوں, مالک نہیں ہوں, مالک اللہ ہے. تو لہٰذا یہ جب سوچ انسان کے ذہن میں یہ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ جو سرمایہ دارانہ سوچ اور یہ ہے کہ وہ جاگیردارانہ سوچ جو کہ آج ہمارے معاشرے میں ہے, وہ اسی یعنی خلا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جب انسان یہ سمجھ لے کہ بھئی یہ تو میرا ہے, میرا مال ہے, تو پھر تو وہ نعرے آ گئے نا, میرا مال میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. تو اب یہ نعرے بھی اب لگنا شروع ہو گئے, سامنے آ گئے. تو لہٰذا یہ خناس کب انسان کے ذہن میں آتا ہے؟ کہ جب اس کو یہ تصور نہ ہو کہ جو قرآن دے رہا ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا, تم تو امین ہو, تم تو یعنی گارڈنشپ تمہارے پاس ہے. اللہ از دا ریئل اونر, اللہ ہے کہ جو کہ اصل مالک ہے تمام چیزوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خاص طور پر امانت اور دیانت کا تصور, وہ سربراہ خاندان کو واضح ہو, اور یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کا فہم ہے کہ جو کہ دے. اور اس میں میں عرض کروں, بہت چھوٹی سی باتیں آپ کو لگیں گی لیکن ہیں بہت اہم باتیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں, کبھی آپ ان کے بیگز کو چیک کریں, کبھی آپ کو یہ محسوس ہوگا بلکہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی اپنے دوست کی کوئی چیز بغیر اجازت لے کر آ گیا, اپنے بیگ میں چھپا کے لے کے آ گیا. کیا خیال ہے؟ چھوٹی سی بات ہے نا, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اپنے کلیگ کی کوئی چیز چھپا کے اس کی اجازت کے بغیر لے کر آ گیا اپنے بیگ میں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی بات محسوس ہوتی ہے ہمیں, اور اس پر کبھی ہم دھیان بھی نہیں دیتے, کوئی کلام بھی نہیں کرتے, کوئی سمجھانے کا عمل, الا ماشاءاللہ, میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, ہوتا بھی نہیں, توجہ بھی نہیں جاتی, اور آئے گئی بات ہو جاتی. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, اس ایج میں اس طرز عمل پر ٹوکنا اور سمجھانا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دھوبی پٹرے لگانا شروع کر دیں آپ, کوئی مار کٹائی کرنا شروع کر دیں, نہیں بھائی, کوئی کم از کم کچھ جملے تو آپ کہیں نا اس بچے کو کہ بیٹا یہ امانت میں خیانت ہے, یہ تو ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے, اور یہ غلط بات ہے کہ جو کہ غلط طرز عمل ہے. بڑے پیار سے سمجھائیں, لیکن یہ جملے ہمیں ادا کرنے چاہیے. بیٹا بغیر کسی کی اجازت سے اس کی کوئی چیز نہیں لانی چاہیے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو مینٹل کیلیبر کے لحاظ سے بچے کی یہ چیزیں سمجھانی چاہیے. میں عرب کا ایک واقعہ کہ جو کہ بڑا مشہور ہوا, ایک عرب کی کسی عدالت میں ایک نوجوان کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے, جج نے, اور چوری کی سزا کا الزام تھا, وہ ثابت ہو گیا اور جج نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کسی عرب ملک میں. بھری عدالت میں کٹہرے میں جو کھڑا ہے نوجوان, عدالت میں جج نے فیصلہ کیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, چوری ثابت ہو گئی. اب وہ کٹہرے میں کھڑا نوجوان چیختا ہے یہ فیصلہ سن کے, اور چیخ کے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کے ہاتھ کاٹو, میری ماں کے ہاتھ کاٹو, میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے. تو سارے جو وہاں پر موجود ہیں سب ہکا بکا, یہ کیا بات کر دی اس نے, چوری تو اس نے کی اور کہتا ہے میرے ماں کے ہاتھ کاٹو. اسے کہا کہ یہ بچپن سے مجھے عادت ہے کہ جو کہ پڑی, میں اپنے اسکول سے بچوں کی چیزیں چرا کے لاتا تھا, میری ماں نے, والد نے, کوئی مجھے اس پر کوئی ٹوکا نہیں, کوئی سمجھانے کی کیفیت نہیں ہوئی میرے ساتھ, میری عادت بن گئی, ہیبٹ بن گئی. تو میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کے, اب یہ عجیب کیفیت آپ کو لگے گی نا, لیکن یہ مسئلہ کیا ہے پیچھے؟ مسئلہ وہی ہے کہ سربراہ خاندان جو ہے وہ چپ سادے بیٹھا ہے, یہ سارا طرز عمل بھی دیکھ رہا ہے, فلاں چیز نکل رہی ہے, کوئی پینسل نکل رہی ہے, کوئی ربر نکل رہا ہے, یہ چھوٹا نہ سمجھیں اس کو. بلکہ یہ ہے کہ اس کو تلقین کریں, سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ بیٹا یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو واپس کر کے رہا اور سوری کرنا اس کو. تو انشاءاللہ پھر بڑے ہو کر آج جو چھینا چھپٹی ہے, سنیچنگ کے معاملات ہیں, پھر یہ عادتیں بنتی ہیں نا, یہیں سے وہ پختہ ہوتی ہیں عادت. ہمیں اسی بچپن میں اور اپنے گھر والوں پر آج توجہ دینی ہے. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کسی بھی محکمے میں جاتے ہیں تو ٹینشن کیا ہوتی ہے, کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوٹ گھسوٹ. تو یہ سوچ کہاں سے بنی ہے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق ہے؟ یہ جو ہر محکمے میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی خلائی مخلوق ہیں؟ کوئی اوپر سے اترے ہیں کوئی نہیں, ہمارے معاشرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں نا, ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کی اچھی تربیت کرتے اپنے گھر والوں کی تو یہ معاشرے کو بہترین رجال کار فراہم کرتے نا. یہ میں نے اہل خانہ کی تربیت کے جو فوائد ہیں اس میں یہ بات ہے کہ جو کہ عرض کی تھی اگر آپ کے ذہنوں, تو ہمارے لیے آسانی ہوتی نا. لیکن ہم نے اپنے گھر والوں پر فوکس نہیں کیا تو بدماش قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محکموں میں, لوٹ گھسوٹ ان کا شیوا ہوتا ہے, تنگی ہمیں ہوتی ہے, پریشانی ہمیں ہوتی ہے. تو لہٰذا آج ہمیں یہ توجہ ہے کہ جو کہ اس حوالے سے دینی ہے, یہ امانت اور دیانت کا تصور اپنے گھر والوں میں اور گھر بچوں میں یہ تربیت کرنی ہے. پھر بعض دفعہ ہم بچوں میں کھیل کود وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بچے نے دوسرے کے ساتھ بےمانی کی, ٹھیک, اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ بڑا لائٹ لے لیتے ہیں, بھائی کھیل کود ہی تو ہے. اور ہمیں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیل میں کیا کر رہا ہے, بےمانی کر رہا ہے, اور ہم اس کو لائٹ لے کے اور انٹرٹین کر رہے ہوتے, محظوظ ہو رہے ہوتے, خوش ہو رہے ہوتے. اب یہ جو سربراہ کا جو ہے وہ اس کیفیت میں کہ جب ایک بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیل کود میں بےمانی کر رہا ہے, انجوائے کرنا, انٹرٹین کرنا, یہ میسج کیا جا رہا ہے بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بےمانی. نہیں, وہاں پر جو ہے وہ ٹوکا جائے بچوں کو کہ بیٹا یہ بےمانی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بس چند جملے ہیں کہ جو کہ فلوٹ کریں, یہ بچوں کی تربیت میں ان کے ذہنوں میں یہ چپکتے ہیں یہ جملے, بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے, بےمانی جو ہے وہ نہیں پسند اللہ تعالیٰ, بس یہ جملے کہیں آپ. انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے, اور انشاءاللہ وہ بڑے ہو کر پھر وہ ایماندار بنیں گے, بےمان نہیں بنیں گے, جس طرح سے ہمارا معاشرہ ہے کہ جو کہ وہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بہت اختصار ہی کے ساتھ چند موٹی موٹی باتیں ہیں ان مختلف شعبوں میں, ورنہ تو طویل لسٹ بن سکتی ہے, لیکن وہ باتیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر ہم اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں, بڑا یعنی اس کو صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی باتیں ہیں کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ سامنے رکھی جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. جو اگلا شعبہ ہے وہ سیاست کا شعبہ ہے گھر کے تربیت میں سربراہ خاندان کی طرف سے. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو پاکستان کی سیاست سے ہمارا دل نہیں بھرا اور یعنی جان نہیں چھوٹی, اور یہ گھر میں بھی جو ہے وہ سیاست کا معاملہ, تو سیاست کے لفظ سے ہمیں الرجک نہیں ہونا چاہیے, اس سے کوئی الرجی نہیں ہونی چاہیے. یہ سیاست کا لفظ تو عربی لفظ ہے, اور یعنی حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ کون کرتے تھے؟ وہ ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو یہ سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کلیکٹو جو بھی فورم ہے وہ کیسے چلایا جائے گا, اس کو کیسے رن کیا جائے گا, بڑا کون ہوگا, چین آف کمانڈ جو ہائرارکی ہے وہ کیا بنے گی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پورا نظام کسی بھی کلیکٹو فورم میں جو چلتا ہے وہ پورا وہ سیاست کہلاتے ہیں, یعنی کسی ایک اجتماعی جو بھی فورم ہو اس کو کیسے رن کیا جائے گا, چلایا جائے گا, اس میں بڑا کون ہو. تو بھائی گھر بھی جو ہے وہ ایک کلیکٹو فورم ہے نا. یہ بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ کون ہے, یہ پچھلے جمعوں میں یہ بات بھی آ گئی. سربراہ خاندان کا جب آغاز کیا تھا اس موضوع کو سمجھنے کا, تو خود رب کائنات اور قرآن مجید سے ہم نے یہ مسئلہ حل کیا تھا کہ سربراہ کون, عورت یا مرد؟ تو کون؟ مرد ہے کہ جس کو قوام بنایا ہے, عورت کو گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے اس کے تابع کیا. لہذا اکثر و بیشتر جو مسئلہ میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس گوشے کے لحاظ سے وہ یہ کہ بعض دفعہ والدین یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ تو بڑے دوستانہ ماحول میں کی ہے, یعنی بڑا ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے میرا اپنے بچوں کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے, کوئی مایوب بات نہیں ہے, وہ دوستانہ ماحول بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض دفعہ وہ فرینڈلی انوائرمنٹ اتنا پیک پر جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ بعض دفعہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے فرینڈز کے سامنے اپنے والد کو جو ہے وہ چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں, ان کے احکامات کو. وہ دوست ہی ہے نا, بس والد دوست ہیں. اب یہ اتنا ذہن میں چیز بیٹھتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں اپنے والد کو دوست بنا کے اور ان کو بھی دوست کی طرح, عام دوست کی طرح ٹریٹ کر جاتا ہے. اور یہ نتیجہ ہے اسی فلسفے کا کہ بھئی ہم تو بڑے دوستانہ ماحول میں تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں. اچھی بات ہے, لیکن جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ یعنی واضح کر دیا جائے کہ بڑا بڑا ہوتا, بڑا بڑا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر اسے جو ہے وہ بچوں کی طرح اور دوستوں کی طرح ٹریٹ کر دیا جائے. بڑا بڑا ہے, والد والد ہیں, ان کا ایک مقام ہے کہ جو کہ وہ ہو. اور اگلی بات یہ ہے بٹوین دا لائن اس میں بات کہ والد کو بھی پھر بڑا بننا چاہیے, اسے بھی شو کرنا چاہیے کہ واقعتاً بڑا بننے کا مطلب کیا ہے, بڑا ہوتا کیا ہے, اسے کیا کرنا ہوتا ہے. عموماً ہم بھی جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ بچکانہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر بچے بھی بڑے نہیں ہوتے, اور بڑے جو ہے وہ بچے بن کے اور حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو پھر اس کے یہ بیڈ امپریشنز ہیں کہ جو کہ نیچے آتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اولاد کو یہ واضح ہو جائے کہ بڑا بڑا ہوتا, اس کا ادب احترام ٹھیک ہے, وہ دوستانہ ماحول اپنی جگہ, وہ شیئرنگ والدین اولاد کی اپنی جگہ, بہت اچھا طرز عمل ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی واضح رہے کہ بڑا بڑا ہوتا. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی اس میں. باقی یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی جہاں سسٹم ہوتا, اب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا نہ ہو, اب یہ تو ایک انتظامی صورتحال ہے گھر کے حوالے سے کہ جو کہ دین اسلام نے اس کو اوپن رکھا ہے. اور یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت خیر و برکات بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بعض مسائل وہ اس ادوار سے آ جاتے ہیں کہ جس پر توجہ دلانا ضروری ہے. یعنی اگر تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بے پردگی کے معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ یعنی الارمنگ سچویشن ہے. وہ پردے کے احکامات, وہ سطر کے احکامات, لہذا اس کی تو پابندی ہے جوائنٹ فیملی میں, لازم بات ہے. یعنی بھابھی اور دیور کا جو تصور ہے وہ کیا ہے شریعت میں, دیور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الہم موتن, یہ دیور تو موت ہے. یعنی ایک نامحرم کہ جس سے شرعی پردہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ موضوع بھی ایک الگ ہے, آج کل سمجھانے کے اعتبار سے انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے کلام ہوگا کہ یہ ستر اور حجاب کے احکامات اور اس کا فرق ہے کیا, گھر کے اندر کا پردہ کیا ہے ایک عورت کے لیے, گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے, گھر کے اندر پردہ کس سے ہوتا ہے, گھر کے باہر کا پردہ وہ کس سے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک موضوع ہے سمجھانے کا, اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی آگے. لیکن یہ ہے کہ یہ دیور اور بھابھی کا تصور یہ شریعت میں تو اس کو موت قرار دیا ہے. ایک محرم نامحرم ہوتا ہے جو باہر سے کبھی کبھی آتا ہے, ایک یہ نامحرم ہے کہ جو گھر کا حصہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر, سخت پردہ ہے کہ جو اسے کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تصور ہوتا ہی نہیں الا ماشاءاللہ, اور وہی جو ہے وہ کھلے چہرے کے ساتھ اور بے پردگی کے معاملات گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت بھی جوائنٹ فیملی میں اگر آ رہی ہے کہ شریعت پر عمل کرنا پوسیبل نہیں ہو رہا, تو شریعت سب سے اوپر ہونی چاہیے, اللہ کی رضا اس کی خوشنودی سب سے اوپر ہونی چاہیے. باقی انتظامی لحاظ سے یہ اوپن ہے معاملہ کہ وہ جوائنٹ فیملی ہو, اس کے برکات اپنی جگہ ہیں. یعنی بعض دفعہ والدین ہیں, ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ کہیں موو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی, تو لہٰذا یہ ہے کہ حج عمرے کے لیے بعض دفعہ والدین جا رہے ہوتے تو چھوٹے بچے کدھر جا رہے, کدھر چھوڑ کے جا رہے ہوتے, اپنے بھائیوں کے پاس, اپنے والدین کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی کے اپنے جو ہے وہ بڑے فوائد ہیں, لیکن یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے اصولی بات وہ یہ کہ شریعت کی پابندی, پردے کے احکامات جوائنٹ فیملی میں وہ رہنے چاہیے. اچھا, اس میں اگلی بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جہاں ایک نوجوان جو ہے وہ اب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے, لہٰذا اب والدین بھی ساتھ ہیں اور دیگر رشتہ دار بھی ساتھ ہیں, تو اب وہاں یعنی اقتدار اختیار اس کی کشمکش ہے کہ جو کہ شروع ہو جاتی, اور میں یہاں عرض کرتا ہوں, اختصار کے ساتھ عرض کروں گا, وقت پورا ہو رہا ہے, کہ ہمارے اس بر عظیم میں خاص طور پر اس کی ایک سائیکی ہے کہ جو کہ ڈیولپ کی گئی ہے, ایک سائیکی ہے کہ جو بر عظیم کے رہنے والوں کے اندر یہ ڈیولپ کی گئی ہے, اور یہ فلموں ڈراموں سے یہ سائیکی ہے کہ جو کہ ڈیولپ ہوئی. اور وہ سائیکی یہ ہے کہ بچہ جب تک تو شادی شدہ نہیں ہے تو والدین کی نگاہ میں وہ بچہ کیا ہے, میرا بچہ ہے, میرا بیٹا ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے نوجوان کی, اور شادی بھی جو ہے وہ ارینج میرج ہوتی ہے, اور والدین چاند کا ٹکڑا جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, بڑی پسند سے لے کر آتے ہیں, بڑی چھان پٹا کر کے لے کے آتے ہیں, لیکن شادی جیسے ہی ہوتی ہے آہستہ 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 والدین کے دماغ میں ایک چیز بیٹھنا شروع جاتی ہے, اور وہ اسی سائیکی کا نتیجہ ہے بر عظیم کی کہ جو کہ بنائی گئی ہے, وہ یہ کہ اب بیٹا میرا بیٹا نہیں رہا بلا وجہ, اور یہ مجھ سے چھینا جا رہا ہے, میرے بچے پر کیا کیا جا رہا ہے, قبضہ کیا جا رہا ہے. اب یہ بلا وجہ یہ ایک سائیکی ہے کہ جو کہ آ جاتی ہے, وہ فلموں ڈراموں کے ذریعے سے یہ بٹھائی گئی. تو اب میرے پاس جو ہے وہ اگر کوئی ایسا نوجوان کہ جو کہ کاؤنسلنگ کے لیے اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور میرے پاس وہ آ جاتا ہے, تو میں تو چند ٹپس ہیں کہ جو کہ اسے سمجھاتا ہوں, خاص طور پر نوجوان کو کہ جو اب جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اگر وہ آ جائے کاؤنسلنگ کے لیے کہ بھئی کیسے مجھے آگے زندگی بسر کرنی, تو میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹا اگر تم یعنی ایک بڑی ذمہ دار اب زندگی ہے کہ جو کہ تمہاری شروع ہونے والی ہے, اور سب سے زیادہ اہم کردار اب تمہارا ہونا ہے, اگر تو جوائنٹ فیملی ہے, والدین بھی تمہارے ساتھ ہیں, تو لہذا اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ اگر تم شادی سے پہلے نکاح سے پہلے اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں نہیں دباتے تھے, تو اب شادی کے بعد تمہیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. کیوں؟ ان کے ہاتھ پاؤں دبانے, ان کی خدمت کرنی, انہیں تھوڑا وقت زیادہ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سائیکی ہے نا بر عظیم کی, اسے تمہیں بریک کرنا ہے, وہ پیدا ہونی ہے, وہ تو بٹھا دی گئی اندر, الا ماشاءاللہ ایکسپشنز اپنی جگہ پر ہیں, میں بحثیت مجموعی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اور آپ کے دل گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ تو آس پاس کی کہانیاں ہیں کہ جو کہ بیان ہو رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں, کوئی خلا کی بات تو نہیں کر رہا میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی اس حوالے سے سربراہ خان, اچھا میں اسے کہتا ہوں نوجوان سے کہ بھئی دیکھو تمہارا کردار بڑا اہم ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ تمہیں والدین کی خدمت کرنی ہے, نکاح سے پہلے شادی سے پہلے جتنا تم وقت دیتے تھے اب زیادہ دینا ہے, ہاتھ پاؤں نہیں دباتے تھے اب اس کا اہتمام کرنا ہے تاکہ وہ سائیکی جو ہے اس کو بریک کرو. پھر میں اس نوجوان سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں گھر میں نکاح کے بعد عدالت نہیں قائم کرنی, عدالت گھر میں قائم نہیں کرنی. عموماً کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے, اس جملے کے پیچھے ایک پوری داستان ہے, میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. عموماً کیا ہوتا ہے کہ نوجوان شادی ہو گئی, اب تھکا آ رہا جاب سے, ایم ڈی کی کڑوی کسیلی سنی ہے اور مسائل حل کر کے رات گئے, وہ آتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے تو والدہ دروازہ کھولتی ہیں, سلام دعا کے بعد بڑا ایک تلخ جملہ آتا ہے, سمجھا لینا ذرا, اوپر جا رہے ہو ذرا بہو کو سمجھا لینا, صبح سے چیخ چل رہی. یہ ایک جملہ ریسیو ہوتا ہے گھر کے دروازے پر. اب وہ بیچارہ جو تھکا ہارا آیا ہے, والدہ سے یہ جملہ سنا, اوپر گیا, اوپر سلام دعا ہوئی اور پھر بوچھاڑ شروع ہوتی ہے, کب تک برداشت کروں گی میں یہ لڑائی جھگڑے, بہت ہو گیا اب کچھ کرنا ہوگا. اب یہ اب وہ ویسے ہی ٹینشن میں ہوتا ہے اور صبح سے شام تک تھکا آ رہا, اب یہ چک چک پک پک جب وہ آ کے سنتا ہے فوراً گیٹ سے اور اوپر تک, تو پھر وہ ایگزاسٹ ہوتا, پھٹ پڑتا ہے اور بلاتا ہے دونوں فریقین کو اور بٹھاتا ہے اور ایک عدالت قائم کرتا ہے, خود جج بن کے بیٹھ جاتا ہے, ہاں بھائی کیا کہا تم نے, کیا کہا آپ نے. تو میں اس نوجوان کو سمجھاتا ہوں جو کاؤنسلنگ کے آتا ہے کہ کبھی بھی یہ عدالت قائم نہیں کرنی گھر میں, اس سے مسئلے سالو نہیں ہوں گے بلکہ اور بگڑیں گے. تمہیں کرنا کیا ہے, عدالت قائم کرنے کے بجائے, جج بن کے فیصلہ کرنے کے بجائے, تم انڈیویجولی جو بھی فریقین ہیں دونوں ساس بہو ہیں ان سے الگ الگ ملو, اکٹھا نہیں بٹھاؤ ابتدا میں, الگ الگ ملو, اپنی بیوی کی سنو اور گڈ لسنر بنو, بیچ میں ٹوکنا نہیں ہے, پوری بھڑاس نکالنے دو جو اس کے اندر ہے, اسے سنو, اچھی طرح سنو اور پھر یہ ہے کہ جب وہ خاموش ہو جائے اپنی بھڑاس نکال لے پھر اسے ذرا حکمت سے سمجھاؤ. اور کوئی والدہ نے کبھی کوئی اچھے الفاظ بہو کے لیے ادا کیے ہیں وہ یاد دلاؤ کہ وہ تو تمہاری اتنی تعریف کرتی ہیں تمہارے اس طرز عمل پر. اور یہاں تو شریعت جو ہے وہ دو بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی کیا کرتی اجازت دیتی. تو بھائی یہ ہے کہ کوئی اچھی باتیں یاد دلاؤ کہ وہ تو تمہاری بڑی تعریف کرتی ہیں وہ باتیں یاد دلاؤ, حکمت سے سمجھاؤ. پھر سمجھا کے والدہ کے پاس آؤ, انہیں نکالو, نکالنے دو بھڑاس, گڈ لسنر بن کے سنو. اور یہ ہے کہ جب وہ خاموش ہوں پھر جو ہے وہ انہیں سمجھاؤ کہ بھائی ماشاءاللہ وہ تو اتنی آپ کا ہاتھ بٹاتی ہے, آپ کی اتنی تعریفیں کرتی ہے. تو اس طرح سے حکمت سے وہ جو بھی جھگڑے ہیں نا, تنازعات ہیں, اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ عدالت قائم کرے گا نوجوان تو پھر اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کرے گا, کبھی جو ہے وہ سلجھیں گے نہیں معاملہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ یہ موضوعات آگے بھی چلیں گے, تفصیل طلب ہیں معاملات. اور واقعی یہ ہے کہ یہ اتنے اہم ہیں گھر پر فوکس کرنا کہ اس سے پورے معاشرے کا جو استحکام ہے وہ جڑا ہوا ہے. خدا را اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.